أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ابتداء میں گزشتہ دو ابحاث جو اس کے درمیان باقی رہ گئی تھیں، اس میں ایک میں آغا نے بحث کی ہے ولایت کی عملی شکل، اور دوسری بحث جو تھی وہ اس اعتبار سے کہ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان میں فرق کیا ہے، اور ولایت الہی اور ولایت طاغوت کے درمیان نسبت کیسی پائی جاتی ہے. ان دو ابحاث کو میں صرف دو کلمات میں عرض کرتا ہوں. ابتدا میں جب ہم ولایت کی عملی حیثیت کو دیکھتے ہیں، تو اگر ہم ایک خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہیں کہ ولایت الہی سے مراد کیا ہے، تو حقیقت میں تمام ولایتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور ولایت اللہ کی ولایت ہے. یعنی معاشرے کے تمام سطوح میں اور معاشرے کی تمام حیثیتوں میں ایک ہی ولایت کا نافذ ہو جانا اور ایک ہی طرف تمام مسائل کا رجوع کرنا اور ایک ہی منبع اور ماخذ قرار پانا، اس کا نام ولایت الہی ہے، اور وہ اللہ کی ولایت. یعنی اگر تمام شعبے جو انسانی زندگی کے ہیں، ان تمام شعبوں میں ولایت الہی نافذ ہو جائے اور اس میں احکام الہی نافذ ہو جائیں، تو اس کو ولایت کی عملی شکل کہہ سکتے ہیں. ایک ولایت تھیوری ہے، ایک ولایت عقیدہ ہے، اور ایک اس کی عملی حیثیت ہے. اور جب معاشرے کے مختلف حصوں میں اور مختلف شعبوں میں یہی عقیدہ جو ولایت کا ہے یہ نافذ ہو جائے اور لوگ اللہ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنے لگیں، تو یہ اصل میں ولایت الہی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں کہ ولایت الہی کا نافذ ہونا یہ نیچے، چونکہ اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ولایت امام اور ولایت امیر المؤمنین ایک سمبول کی حیثیت سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت اس نقطے کی طرف بیان کر رہی ہے ولایت الہی کو، جس کو ہم آیت ولایت کہتے ہیں، یہ آیت ولایت جو ہے یہ فرما رہی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہ تحقیق ایک ولایت اللہ کی ولایت ہے اور اس کے رسول کی ولایت ہے اور ان لوگوں کی ولایت ہے جو ایمان لائیں اور نماز کو قائم کریں. خوب یہاں پر وضاحت کی ہے کہ نماز قائم کرنے میں اور نماز کے پڑھنے میں فرق ہے. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے اور نماز کو پڑھنے سے کیا مراد ہے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک معاشرے کو نمازی بنانا، ایک معاشرے میں نماز کو رائج کرنا، نہ یہ کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا. بہت سے لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں یقیمون الصلاۃ، جو نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں. یہاں نماز کے لیے قیام ہے، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے. یعنی نماز کے نفاذ اور اجرا کے لیے، یعنی معاشرے میں روح عبودیت کو پیدا کرنا، بندگی کی روح پیدا کرنا، ایک معاشرہ ایسا بنانا کہ جو نمازی معاشرہ ہو، جس کے ہر شعبے میں ہر جگہ پہ نماز زندہ ہو. اسٹیشن پہ کھڑے ہوں نماز ہو، جہاز پہ جائیں نماز ہو، اداروں میں چلے جائیں نماز ہو. گویا یہ کہ معاشرے کی ہر سطح میں نماز کو نافذ کرنے والے کا نام مقیم صلات ہے، وہ شخص ہے مقیم صلات کے جو نماز کو زندہ کرتا ہے اور نمازیوں کو روح بخشتا ہے، وہ اصل میں مقیم صلات ہے. مقیم صلات وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے یا جماعت کرواتا ہے، یہ مقیم صلات نہیں ہے. روح کو زندہ کرنا مقصود ہے، ایک اسپرٹ معاشرے میں ایجاد کرنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا جملہ کہا ہے یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ مراد ہے کہ وہ ایک انسیڈنٹ کو ذکر کرنا مقصود تھا، ایک واقعے کو بیان کرنا مقصود تھا کہ دیکھیں وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام حالت رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں انہوں نے زکوٰۃ دے دی، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا؟ حالانکہ ایسا تو نہیں. قرآن ہی کہہ رہا ہے یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ان کی یہ سیرت ہے، ان کی زندگی ویسی زندگی ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں ایک کردار رکھتے ہیں اور ان کا کردار گویا ہے اس بات کا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ولی خدا وہ ذات ہے کہ جو معاشرے کے فکر میں زندگی بسر کرتی ہے، معاشرے کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، معاشرے کے فقراء کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، ان کے ستم دیدہ لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، وہ معاشرہ کے جو ضرورت مند ہے ان کے ساتھ، ان کی فکر میں زندگی بسر کرنا، حتیٰ یہاں تک کہ اگر حالت رکوع میں بھی اگر ایک سائل ان کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے تو اس حالت میں بھی فکر غربا میں ہے، فکر فقرا میں ہے، اور ان کی عبادت میں ذرا برابر خلل پیدا نہیں ہوتا ہے، جبکہ وہ اپنی عبادت کو جدا نہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ دینے سے. اس لیے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سارے ایک مجموعہ ہیں، ایک پیکیج ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. رکوع اور زکوٰۃ، زکوٰۃ اور رکوع، وہ معاشرہ کے جو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے لگتا ہے یہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے. جس نے کبھی مجلس کو عبادت کے ساتھ، عبادت کو مجلس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا، یہاں پہ گمراہی. جہاں پر یہ تصور کیا جا رہا ہو کہ مجلس عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور احکام الہی وہ احکام ہیں کہ جن کو جس کو بھی ہم دیکھنا چاہیں ان سب کا نتیجہ ایک ہے، ان کا مقصد ایک ہے، ہدف ایک ہے، کیونکہ اس میں تقرب الہی ہے، قربتاً الی اللہ ہے. اور جب ہر ایک حکم کا مقصد ہی ایک ہے تو پھر ان کو جدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سارے ایک جیسے احکام ہیں. بس ولی خدا وہ شخصیت ہے کہ جو معاشرے کی فکر میں زندگی بسر کرتی ہے اور تمام اوقات میں وہ ان کے فکر میں فکر مند رہنے والی ذات کا نام ولی خدا ہے. اب جب ہم ولایت الہی کو ولایت شیطان یا ولایت طاغوت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ولایت الہی وہ ولایت ہے کہ جہاں پر ایک مکمل اتصال اور ارتباط پایا جاتا ہے، ایک پوری وابستگی پائی جاتی ہے معاشرے کے افراد میں. اور اگرچہ تین ولایتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن یہ تین نہیں ہیں، یہ ایک ہے. اس میں روح ولایت وہی ولایت الہی، ایسا نہیں ہے کہ ایک ولایت خدا کی ہو، ایک ولایت رسول کی ہو، ایک ولایت ان لوگوں کی ہو جو ایمان لائیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. چونکہ جب اللہ نے ولایت کا تذکرہ کیا تو فرمایا انما ولیکم اللہ، ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی نسبت اللہ کی طرف ہے. اگر ولایت رسول ہے تو اللہ کی وجہ سے، ورنہ خوب ولایت رسول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ولایت اہل ایمان ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ، جو نماز کو اس کے لیے قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دیتے ہیں اللہ کے لیے، بس معلوم ہو کہ اصل میں ولایت جو ہے اس کی روح ایک ہے، اس میں وحدت پائی جاتی ہے، اس میں یکسوئی پائی جاتی ہے، یک جہتی پائی جاتی ہے. ولایت طاغوت ایک نہیں ہوتی ہے، اس میں وحدت نہیں ہوتی ہے، اس میں تشدد ہوتا ہے، اس میں افتراق ہوتا ہے. یعنی جس نے ایک ولایت کو چھوڑ دیا اس نے کئی ولایتیں قبول کر لی ہیں، جس نے ایک ذات کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیا، اس نے کئی جگہوں پہ سجدہ کیا ہے، وہ ایک سجدہ جو تجھے ناگوار گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات، یہ ہزار سجدوں سے، ایک ولایت ہزار ولایتوں سے نجات دیتی ہے، وہ جو ولایت الہی سے دور ہوتا ہے وہ ہزار دوسری ولایتوں کو قبول کرتا ہے، ان کی غلامی کو قبول کرتا ہے، ان کے سامنے سر جھکاتا ہے، درحال کہ جس نے ولایت الہی کے سامنے سر جھکا لیا اس نے اپنے آپ کو نجات دے لیا، یہ آزاد ہو گیا، آزاد منش انسان ہے، اب اس کو خوف نہیں ہے، اب یہ دوسروں کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے۔ اگر ولایت کا یہ معنی ہے، یعنی ایک مکمل اتصال کا ہونا، ایک مکمل معاشرے میں وابستگی کا ہونا، ان کی صفوں میں ایمان کی وجہ سے اتحاد اور وحدت کا ہونا، اور یک جہتی کا ہونا، اور ان کے درمیان جو متحرک قوت ہے، جو موو دینے والی طاقت ہے وہ ایک ہی ہے، ان کو اسپرٹ دینے والی، ان میں انرجی پیدا کرنے والی، ان کی رگوں میں خون دوڑانے والی ذات ایک ہے، وہ جو دل ہے معاشرے کا، وہ ولایت الہی ہے۔ اگر یہ معنی ہے ولایت کا، تو اس صورت میں ہمیں اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرنا اور اس ولایت سے خارج زندگی بسر کرنے کے نتائج کیا ہیں۔ کیا ایک انسان کے جو مکمل ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی، اور وہ جو ولایت سے خارج زندگی بسر کرتا ہے، دونوں کی ایک ہی جیسی کیفیت ہے، نتیجہ ایک ہی جیسا ہے، یا یہ کہ دونوں کے نتائج مختلف ہیں؟ تو یہاں سے جس بحث کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ولایت اور ہجرت، یعنی ہجرت کو ولایت سے کیا نسبت ہے۔ نسبت اس اعتبار سے ہے کہ جب معاشرے کی تعریف ہم نے الہی معاشرے کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ معاشرہ کہ جو تمام اعتبارات سے، اپنی تمام جہتوں سے، اپنے تمام مقاصد کے ساتھ ایک ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس میں ایک وحدت پائی جاتی ہے، اس کا منبع اور منشا بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے تمام امور بھی پلٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے ولایت الہی۔ یعنی جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ سلام اس کی طرف سے آتا ہے اور ہر سلام پلٹ کر بھی اسی کی ذات کی طرف جاتا ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے، یعنی ہم احکامات کو بھی اسی سے لیتے ہیں اور ہمارے تمام امور انہی کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں، ہمارے تمام امور کا ہدف بھی ذات پروردگار ہے، یعنی ایک مکمل اتصال ہے، مکمل ارتباط ہے۔ اب اگر یہ مکمل ارتباط ولایت الہی کہلاتی ہے، تو اس صورت میں ایک شخص کے جو اس ولایت کے تحت زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، اس کے احکامات کہیں اور سے آتے ہیں، اس کی وابستگیاں کسی اور شے کے ساتھ ہیں، تو یہ ولایت الہی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یقیناً یہاں پر وابستگیاں مختلف ہیں، مفادات مختلف ہیں اور ضروریات مختلف ہو گئی ہیں، اور احکامات بھی خود یہ ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کرنے پہ قادر نہیں ہیں، بہت سے مقامات پر اس میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ یہ ولایت الہی کے تحت زندگی بسر کر سکے، اس کو خواہ نخواہ بعض اوقات چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے ولایت طاغوت کو قبول کرنا پڑے گا یا ولایت شیطان کو قبول کرنا پڑے گا، بعض امور میں اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ کیا یہ اسلام میں کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کو ہم کمپرومائز کا نام دیتے ہیں کہ ہم بعض اوقات تو ہم بعض حالات میں کمپرومائز کر سکتے ہوں؟ صلوات پڑھنے کو، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو کمپرومائز کی کیفیت اسلام میں کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک حالت اختیار ہے، ایک حالت اضطرار ہے۔ حالت اختیار کی احکام اپنے ہیں، حالت اضطرار کی احکام اپنے ہیں. مثلا حالت اختیار میں ہمیں کہا گیا کہ آپ کو حلال گوشت کھانا ہے، لیکن حالت اضطرار میں حرام گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم بسا اوقات اپنے آپ کو مضطر بنا لیتے ہیں، درحال کہ ہم مضطر نہیں ہیں، مختار ہیں. جب تک انسان حالت اختیار میں ہو تو اس پہ حالت اضطرار کے احکام نہیں آئیں گے. یعنی وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں وہ حلال نہیں ہو جائیں گی. حلال کرنے کے لیے خود انسان کو اس کیفیت میں جانا چاہیے. مثلا ایک صحرا میں جہاں پر دور دور تک اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے، تو یہاں پر حرام حلال ہو جائے گا. لیکن اگر ایک انسان کے لیے ولایت خدا کے تحت زندگی بسر کرنا ممکن ہے اور اس کے باوجود اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور وہ ولایت طاغوت کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، ولایت شیطان کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، تو اس نے خود اختیار کیا ہے، اس نے اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اختیار کیا ہے. اگرچہ فقہی احکام کے اعتبار سے مثلا جب آپ فقہا سے پوچھیں گے تو اگر ان سے پوچھا جائے کیا ایک شخص ایک مسلمان ملک سے غیر مسلمان ملک کی طرف سفر کر سکتا ہے، تو خوب ولی امر مسلمین یا مثلا دوسرے بزرگان مراجع اس کی اجازت دیں گے، فقہی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسان کی فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، اگر ایک انسان اس بات پہ غور کرنا شروع کرے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، ریزلٹ کیا ہوگا ایک انسان جب ولایت طاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کے نتائج کیا ہیں، اور اگر وہ نتائج ایسے نتائج ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خارج ہو جائے ولایت سے، یا مثلا اگر سوال پیدا کیا جائے کہ ایک شخص کے جو ولایت طاغوت میں زندگی بسر کرتا ہے کیا یہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے، ایک سوال ہے، یا یہ کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو یہ سوال جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک مسلمان کو یقیناً اپنی زندگی سے متعلق غور کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ انسان مکمل طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو اگر ہم مثال لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کے جو غیر مسلمان جب مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، مثلا ہم اپنے معاشرے میں عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، اگر ایک عیسائی آپ کے معاشرے میں جب آپ سے آ کر بات کرے گا تو السلام علیکم کہے گا، جی اس کی بات چیت کے آداب بدل جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا نام لے گا، بعض اوقات انشاءاللہ بھی کہنے لگے گا، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے. مسلمان معاشرے کی کچھ اپنی حدود و قیود ہیں، اس کا کچھ اپنا اخلاق ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی وہی جو آداب ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے لگتا ہے. تو یہ ایک غیر مسلمان پہ مسلمان معاشرے میں رہنے کے اثرات ہیں. حتیٰ آپ جب یہاں پہ کچھ دنوں کے لیے کسی غیر مسلمان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کریں تو اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اب مثلا جارج گالوے کو اگر آپ سنیں تو وہ بعض اوقات بسم اللہ بھی کہہ لیتا ہے، جی السلام علیکم بھی کہہ دیتا ہے. اس کے علاوہ مثلا اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کلمات میں بہت سے ایسے کلمات آپ کو ملیں گے جو اسلامی ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ سب چیزیں وہ کہنے لگا ہے. اب ہم نہیں جانتے ہیں اس کی دل کی کیفیت کو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، بہت سے مسلمانوں سے تو بہتر ہے جی. لیکن بہرحال یہ کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے جو مسلمانوں کی محافل میں جانے لگے اور ان کے ساتھ تعلق برقرار کر لے تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی جو ہے اس میں نظر آتا ہے کہ یہ آلموسٹ مسلمان ہے. اگر کوئی ایک آدمی باہر سے آنے والا اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ہو چکا ہے، درحال کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی مثال کو ہم اس کے برعکس لیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک اسلامی معاشرے سے نکل کر غیر اسلامی معاشرے میں آ جائے تو کیا اس پہ وہی اثرات نہیں ہوں گے؟ جیسے مثلا کسی مقرر نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئلے کی کان میں چلے جائیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ کا منہ کالا نہیں ہو, تو یہ قابل قبول نہیں ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم جائیں بھی اور منہ کالا نہیں ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ کوئلے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کالا کرنے والی ہے, ٹھیک ہے. ہاں آپ نے اس میں خول چڑھا لیا, آپ نے کوشش کی, آپ نے ماسک چڑھا لیا اپنے منہ پہ اور منہ کو بچا لیا, باقی چیزوں کیا ہوگا, باقی کپڑوں کا کیا بنے گا؟ کیا ہم سارا جسم جو ہے اس کو ڈھانپیں گے اور اس میں وارد ہوں گے؟ کیا اس میں ذرا برابر سانس میں بھی کوئی چیز نہیں جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس سے قبول کرنا پڑے گا. یہی کیفیت ہے جب ایک انسان دارالکفر میں آ جائے, تو دارالکفر کے خود کچھ جبرن کچھ حالات ہیں جن کو انسان قبول کر لیتا ہے, جن کو آہستہ آہستہ انسان قبول کرنا شروع کرتا ہے اور اس میں کمپرومائز کرتا ہے. اور جب قرآن کریم نے دارالکفر یا ولایت طاغوت کی بات کی ہے تو کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, ہم نے ان کو سربراہ بنایا ہے, امام بنایا ہے, جو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. ولایت طاغوت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں, اور اگر وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور ہم نے ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیے. دیکھیں جب انسان کسی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو کئی چیزوں کو دیکھتا ہے. اب یہاں پر جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے لگتے ہیں تو آپ نے کئی چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا, آپ نے آن لائن دیکھنا شروع کیا وہاں پر اپارٹمنٹ کمپلیکس کون سی اچھی ہے, وہاں پر ریٹ تھیفٹ کا کیسا ہے, یہاں پر پانی کیسا میسر ہے, یہ سستی ہے یا مہنگی ہے, اس کے اطراف میں لوگ کون رہ رہے ہیں, یہ اس کے نزدیک کوئی ادارہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے, یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے کیلکولیٹ کرنا شروع کی چونکہ آپ زندگی کے آثار دیکھنا چاہ رہے ہیں. اب آپ ذرا اس بات کو سوچیں کہ ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے میں ایک آباد شہر سے نکلتے ہیں, ایک صحرا میں جاتے ہیں, یہ مکہ مکہ تھوڑا ہی تھا, یہاں پہ کعبہ بھی اس کی بنیادیں نظر نہیں آ رہی تھیں, ختم ہو چکی تھیں, اور وہاں پہ جا کے حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں پر کوئی زراعت موجود نہیں ہے, فجعل افئدۃ الناس الیہم, اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے. اگر ایک شخص کی جس کے نزدیک ولایت الہی اہمیت کی حامل ہو اور اسے اللہ کی ولایت کو زندہ کرنا مقصود ہو تو وہ صحرا کو بھی قبول کرتا ہے, چونکہ وہاں پر وہ پانی نہیں دیکھے گا, وہاں پر پانی دینے والی ذات کو دیکھے گا, وہاں پر وہ آب و ہوا کو نہیں دیکھے گا, صحرا کو بھی قبول کر لے گا, سختیوں کو بھی قبول کر لے گا. اب یہ ایک ہجرت ہے, ایک ہجرت اس زمانے میں حضرت ابراہیم نے کی. ہم تو کہتے ہیں ہمارے بچے ہماری بیوی, ایک خاتون ایک بچہ. آپ اگر کسی ایسے آدمی کو ایسے صحرا میں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا, یہ کیا کر رہا ہے اپنی بیوی کو اکیلے ایک خاتون کو. لیکن چونکہ اس ولایت پہ عقیدہ ہے, اللہ کی ذات پہ یقین ہے, اس کے سپرد کرتے ہوئے ذرا برابر بھی خوف نہیں کھایا اور بالکل بلا درنگ صحرا میں چھوڑ کر واپس چلے آئے. نہیں دیکھا یہاں پر اطراف میں کوئی رہتا ہے, آبادی ہے نہیں ہے, یہاں پر پانی ہے نہیں ہے, لیکن خدا نے ایسا پانی میسر کیا کہ وہ آب زمزم بن گیا, نسلوں کے لیے آج وہ متبرک پانی بن گیا. بس ہم جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ حقیقت میں اہمیت دینے والی نہیں ہوتی ہیں, جن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے ان کو نہیں دیتے ہیں. ہم پانی کے صاف ہونے کو دیکھتے ہیں لیکن وہ پانی کی جو اصل پانی ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں. بس جن نشانیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے, یعنی انسان کو زندگی کی نشانی دیکھنی چاہیے. تو زندگی کی نشانی ہے کیا؟ حقیقت میں زندگی کیا ہے؟ حقیقت میں زندگی کیا ہے؟ یہ جو کہا گیا من احیا النفس کانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب اس میں ایک تو زندہ کرنا، مثلا کسی کو ڈوب رہا ہے تو اس کو نکال لیا، لیکن حقیقت میں زندہ کرنا کیا ہے؟ کہا گیا کہ علم حیات ہے، ایمان حیات ہے. اب اگر ایمان انسان کی زندگی ہے تو انسان کو اس معاشرے میں جانا چاہیے جہاں پر اس کو ایمان مل سکتا ہے، علم مل سکتا ہے، علم کے سائے میں زندگی بسر کر سکے. تو اگر یہ انسانی زندگی کے آثار ہیں تو اس کو زندگی کے آثار کی تلاش میں جانا چاہیے. اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اگر ایک انسان ہجرت دو طرح کی ہے حقیقت میں، ایک ہجرت مانوی ہے، اگرچہ اس کو آغا نے یہاں پر ٹچ نہیں کیا ہے، چونکہ آغا نے فرمایا کہ یہ بہت تفصیلی گفتگو تھی اور اس کو ایک گفتگو میں خلاصہ کیا ہے. لیکن انسان کی زندگی کی ہجرت دو طرح کی ہے، ایک ہجرت مانوی ہے، ایک ہجرت بدنی ہے، جسمانی ہے، ظاہری ہے. ظاہری ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان ایک ایسے معاشرے کو کہ جو طاغوتی معاشرہ ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسے معاشرے کی تلاش کرے کہ جو ایمانی معاشرہ ہے، جو مومنین کا معاشرہ ہے، اس میں زندگی بسر کرنے کے لیے. یہ انفرادی بھی ہے، یعنی ایک شخص نے اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کیا ہے، ایک ایمانی معاشرے کی تلاش میں نکلا ہے. مانوی ہجرت سے کیا مراد ہے؟ روحانی ہجرت سے کیا مراد ہے؟ روحانی ہجرت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں سے ہجرت کرے. یہ ماہ مبارک رمضان گناہوں سے ہجرت کا مہینہ ہے. معصیت سے ہجرت کرنا. ولایت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ولایت ولایت مانوی ہے، ایک ولایت ولایت ظاہری ہے. ماہ مبارک رمضان میں انسان اس ولایت کے جو مانوی ولایت ہے اس کو قبول کرتا ہے، ایک دفعہ پھر سایہ الہی میں جاتا ہے، پروردگار کے سایہ میں زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے. یعنی انسان کا طاغوت کے، یعنی وہ جو باطنی طاغوت ہے، اس کی ولایت سے خارج ہو کر الہی ولایت میں چلا جانا، اس کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان ایک بہشت ہے. ماہ رمضان میں انسان بہشت میں زندگی بسر کرتا ہے. یعنی بہشت کس کو کہتے ہیں؟ بہشت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر صرف اولیاء خدا زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں پر انبیاء زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں پر آئمہ علیہ السلام زندگی بسر کرتے ہیں، جہاں پر اطاعت پائی جاتی ہے، جہاں پر معصیت کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، جہاں پر نعمات پائی جاتی ہیں، جہاں پر نقبتیں نہیں پائی جاتی ہیں، جہاں پر جہنم کا تصور ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے آثار تک نظر نہیں آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بہشت. پس ماہ مبارک رمضان بہشت ہے. لیکن آیت اللہ جوادی عامری ارشاد فرماتے ہیں کہ جمہوری اسلامی کی مثال بہشت کی مثال ہے. جمہوری اسلامی کی مثال ماہ مبارک رمضان کی مثال ہے. یعنی ایک انسان جو ایک اسلامی نظام کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے، حقیقت میں بہشت میں زندگی بسر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر، یعنی ہم نے ماہ رمضان کے متعلق ہی کہا ہے کہ جہاں پر شیطان کو جکڑ دیا جائے اور جہاں پر رحمانی قوتیں آزاد ہو جائیں، یعنی جہاں پر انسان اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں لینے پہ قادر ہو جائے. ماہ رمضان نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جب ہم نے قبضے میں لے دیا تو ہم نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، حقیقت میں اس کو زنجیر پہنا دی ہے. شیطان کو خدا زنجیر پہنانے کے متعلق جو اس نے کہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے کہا میں اس مہینے میں شیطان کو زنجیر پہنا دیتا ہوں. یہ شیطان خدا زنجیر نہیں پہناتا ہے، ہر انسان زنجیر پہناتا ہے. ہر انسان کا اپنا شیطان ہے. جب اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں لینا شروع کیا تو اس نے ولایت الہی کو پروان چڑھانا شروع کیا ہے. یہ ولایت الہی کے سائے میں زندگی بسر کرنا ماہ مبارک رمضان ہے. اور اگر اسی کو ہم ظاہری شکل میں لے جائیں، اسی کو ہم ظاہری شکل پہ لے جائیں، یعنی معنوی شکل سے نکال کر اپنے ظاہری حیثیت کو بھی سایہ ولایت الہی میں لے جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. یعنی ایک انسان نہ صرف معنوی اعتبار سے بلکہ ظاہری اعتبار سے بھی اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو زندگی اگر بسر کرنی ہے تو اسے سایہ ولایت میں زندگی بسر کرنی ہے، تاکہ وہ حقیقی ولایت اس کی زندگی میں نمودار ہو سکے، اس کے آثار نمودار ہو سکے. یہ خدمت کرے تو ولایت کی خدمت کرے، اس کا ارتباط پایا جاتا ہو تو ولایت کے ساتھ ارتباط پایا جاتا ہو، اس کے احکام اگر صادر ہوتے ہوں تو ولایت سے صادر ہوتے ہوں، اس کی زندگی بابرکت ہو جائے، اس کی تمام برکتیں اسلامی معاشرے کو پلٹ کر جائیں. اب آپ دیکھیں مثلا ہمارے معاشرے کی کتنے نابغہ ہیں، کتنے ٹیلنٹس ہیں جو ضائع ہو جاتے ہیں، جو دوسرے معاشروں کی خدمت میں ضائع ہو جاتے ہیں. میں شکاگو گیا تھا تو شکاگو میں سب سے بڑی بلڈنگ جو تعمیر کی، ٹاور بلڈنگ جو تعمیر کی گئی، وہ مسلمان نے تعمیر کی ہے، وہاں پر لکھا ہے، باقاعدہ نام بھی لکھا ہے، ہمارا پاکستانی. اس نے اپنی پوری زندگی اس پہ مصرف کر دی، ایک ٹاور بنانے میں زندگی مصرف کی ہے، لیکن اس ٹاور کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ نظام تعاون کو فائدہ ہوتا ہے. اگر یہی ٹیلنٹ اسلامی معاشرے میں پلٹ کر جائے اور اسلامی معاشرہ اس سے صحیح طریقے سے استفادہ کرے، اس آرٹ کی ٹیکٹ سے استفادہ کرے، اس ٹیلنٹ سے استفادہ کرے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو تشکیل پائے گا، یہ کتنی سائنٹیفک ریسرچ دنیا میں ہوتی ہوگی، کتنے ہی مسلمان یہ سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہوں گے لیکن دوسروں کے فائدے میں جاتی ہوگی. لیکن اگر یہی سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یہ اسلامی معاشرے کے لیے استعمال ہو. گزشتہ معاشروں میں آغا نے بہت سی مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں کہ جس میں فرمایا کہ گزشتہ معاشروں میں کتنے ہی ٹیلنٹس پیدا ہوئے، کتنی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جو تاغوت کے لیے استعمال ہوئیں اور ان کا کسی کو فائدہ نہیں ہو سکا ہے، تاغوتی حکومتوں کو اس سے فائدہ پہنچا اور اسلامی معاشرہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے. اگر ایک انسان جب تاغوت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، تو قرآن کریم کی بعض آیات کے ساتھ تمسک کیا ہے. اللہ کی ذات یہ ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفران نعمت میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی ولایت الہی حقیقت میں ایک نعمت ہے اور انہوں نے ولایت الہی کو چھوڑ کر ولایت کفر کو قبول کر لیا ہے. بدلوا نعمت اللہ کفرا، وحلوا قومہم دار البوار، اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے سپرد کر دیا ہے، یعنی اپنی قوم کو ولایت طاغوت کے سائے میں بھیج دیا. جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور دوزخ جو بدترین ٹھکانہ ہے اس میں جا پڑے ہیں. بعض دوسرے نتائج جن کو بیان فرمایا ہے آیات قرآنی کے سائے میں، اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کو آغا نے یہاں پر بیان فرمایا. آپ لوگ صلوات پڑھنے کے مطلب، ولایت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ولایت فردی ولایت ہے، ایک ولایت گروہی ولایت ہے، اور ہجرت کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہجرت فردی ہجرت ہے اور ایک ہجرت گروہی ہجرت ہے، اور دونوں کی مثالیں سابق تاریخ میں پائی جاتی ہیں. ایک انسان جب ایک کفر معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ممکن ہے بعض اوقات یہ سمجھ رہا ہو کہ ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، رمضان بھی گزار رہے ہیں، تمام چیزیں انجام دے رہے ہیں، اور احکام کو جب ہم بجا لا رہے ہیں تو اس صورت میں ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے، مشکل کیسی ہے یہاں رہ کر. تو ہم بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو بہتر عمل کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے سے ہم بہتر یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ، البتہ مسلمان معاشرے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کہیں پہ خلط مبحث نہ ہو، کوئی یہ تصور نہ کرے اسلامی معاشرہ یعنی مسلمان معاشرہ. اسلامی معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں زمین آسمان کا فرق ہے، چونکہ ایک مسلمان معاشرہ جس میں نظام نہیں پایا جاتا ہے وہ پھر بھی طاغوتی نظام ہے، وہاں پھر بھی شیطانی نظام ہے، وہاں کے بھی حالات وہی رہیں گے، وہ اس کو کسی طرح سے بھی زیادہ وہ فرق نہیں پیدا کیا جا سکتا، البتہ پھر بھی مسلمان معاشرے کے اپنے کچھ فوائد ہیں وہاں پر بھی، پھر بھی ترجیح پھر بھی مسلمان معاشرے کے لیے ہے، چونکہ مسلمان معاشرے میں کہا گیا کہ ایک مسلمانوں کی مارکیٹ میں چلے جائیں اس کے احکام مختلف ہیں، جبکہ دوسرے مقامات پر وہ احکامات ثابت نہیں ہوں گے. اسی طرح بہت سی دوسری نسبتیں جو ہے پائی جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مثال کے طور پر جس طرح آغا نے فرمایا کہ اگر ایک نیٹ موجود ہو، آج تو انٹرنیٹ موجود ہے نا، تو ہم نے تو بہرحال اسی کے ذریعے نیٹ کو بھی پہچانا ہے، آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے انسان کس طرح کفر کے جال میں زندگی بسر کرتا ہے. یہ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا نے ایک جال پھیلایا کہ جس کے جال میں ہم سب اس وقت ایک مچھلی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. فرمایا کہ جب ایک جال کو پھیلایا جاتا ہے اور مچھلی پکڑنے والا ایک سمندر میں یا دریا میں جال کو پھیلاتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مچھلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، بعض زندہ ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ زندہ ہیں، درحال کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ جال میں آ چکی ہیں. اور جب بھی جال کھینچنے والا جو ہے وہ جال کو کھینچے گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ جانے والی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جدا تو نہیں کیا جا سکتا ہے، سارے ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور معاشرے کا خود ایک اپنا انجام ہونے والا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہے، اللہ کی ذات ان کو ایک ہی جگہ لے جانے والی ہے، جو جن کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے انہی کے ساتھ معاشور کیا جائے گا. حدیث میں بیان کیا گیا کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ معاشور ہوگا، اپنے رفقاء کے ساتھ معاشور ہوگا، اور اگر ایک آدمی ایک معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اس معاشرے سے اس کو جدا کر دیا جائے گا؟ جب جال کھینچا جائے گا تو یہ بھی مچھلی کی طرح اسی جال میں چلا جائے گا. تو اس کا یہ تصور کرنا کہ یہ زندہ ہے، یہ حقیقت میں ایک تصور ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، ایک تصور ہے. لہذا آیہ مبارکہ یہ ملتا ہے کہ جب فرشتے کسی شخص سے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، قالوا فیما کنتم، پوچھیں گے کہاں رہتے تھے تم، کہاں زندگی بسر کرتے تھے، تو جواب میں کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین پہ کمزور بنا دیے گئے تھے. دیکھیں ایک مستضعف ہے، دونوں میں فرق ہے. مستضعف وہ ہوتا ہے جس کو کمزور بنا دیا گیا ہو، مستضعف وہ ہے کہ جس نے کمزور بنا لیا ہے، دونوں میں فرق ہے، سمجھے نا. ایک ہے مظلوم، ایک ہے منظلم. مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم کے ظلم کی وجہ سے مظلوم ہے، منظلم وہ ہے جس نے ظلم کو قبول کر لیا ہے. دونوں میں فرق ہے، یہ دونوں ایک کٹہرے میں کھڑے نہیں ہوں گے. جس نے ظلم کو قبول کر لیا ہے اس کو ظالموں کے ساتھ معاشور کیا جائے، لیکن جو مظلوم ہے وہ حقیقت میں پر افتخار ہے. مسلمان کو مظلوم رہنا چاہیے، منظلم نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو مستضعف رہنا چاہیے، مستضعف نہیں ہونا چاہیے. لہذا فرمایا کہ وہ جواب میں کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، تو فرشتے جواب میں کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم امریکہ میں رہو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ انگلینڈ میں رہیں مثلا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ ان معاشروں کو قبول کر لیں؟ کسی نے مجبور تو نہیں، اپنے اختیار کے ساتھ آئے تھے. جی فقہی اعتبار سے آپ کو اجازت دی گئی تھی، لیکن واجب تو قرار نہیں دیا گیا نا. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کے کفر کے معاشرے میں زندگی بسر کریں. ہاں اجازت دی ہے ایک فقیر نے، اجازت دینا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، اب اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے. یہ مباح ہونا جو ہے یہ اصل میں اس کا تعلق دونوں سائڈوں پہ موجود ہے. مباح کبھی حرام کے ساتھ مل جائے گا, کبھی واجب کے ساتھ مل جائے گا, کبھی مستحب کے ساتھ مل جائے گا, کبھی مکروہ کے ساتھ مل جائے گا, چونکہ مباح ہر شے میں موجود ہے. تو اگر مباح تمام ان چار احکام کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہے تو بعض جگہوں پہ یہ مباح حرام میں شک تبدیل ہو جائے گا, بعض اوقات واجب میں تبدیل ہو جائے گا. ایک شخص کے جو کسی جگہ پہ اسلام کے احکام کو پہنچانے کے لیے آیت اللہ جوادی عملی مثلا رشیا جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پر ان کا رشیا جانا یہ ایک ولی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے. انہوں نے رشیا جانے کو اپنے لیے قبول نہیں کیا, پیغام پہنچانے کے لیے, ایک رسالت کے لیے. یا پیغمبر نے اپنے زمانے میں افریقہ میں لوگوں کو بھیجا, تبلیغ کے لیے بھیجا, معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بھیجا, لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے بھیجا, ٹھیک ہے, یہ کیفیت بدل جائے گی. لیکن زندگی بسر کرنے کے لیے جب پیغمبر نے ہجرت کرنا چاہی تو پہلے مدنی معاشرہ تشکیل دیا, مکے کو چھوڑ دیا, مدینہ میں زندگی بسر کرنے کو قبول کیا تاکہ ایک ولایت کے سائے میں لوگ زندگی بسر کریں. پھر جب دوبارہ مکہ کی طرف پلٹ کر آئے تو اس وقت آئے جب مکہ فتح ہو چکا تھا, مکہ ولایت کے تحت آ چکا تھا. تو فرشتے جواب میں کہیں گے قالو کننا مستضعفین فی الارض, قالو الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی, فتہاجروا, تو تم ہجرت کر لیتے, اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جاتے. فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اب یہ انہوں نے فرشتوں کے ساتھ ایک آرگیومنٹ کیا ہے لیکن آرگیومنٹ پہ فیل ہو گئے, امتحان ہوا. انہوں نے سوال کیا اور سوال بھی ان کا یہ تھا کہ آپ نے ولایت کو قبول کیوں کر لیا, کیوں مستضعف بن گئے, کیوں اپنے آپ کو کمزور بنا دیا, کیوں اپنی حیثیتوں کو اپنے ہاتھوں سے دے دیا. تو فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. وساءت مصیرا, اور انہوں نے اپنی جگہ بری بنا لی ہے, ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اگر ہم اس آیہ مبارکہ کی طرف توجہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مستضعف کی اپنی تعریف ہے اور مستضعف کی اپنی تعریف ہے. ہمیں اپنے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم واقعاً ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کریں جہاں پر ہم مکمل طور پر احکام پہ عمل کر سکتے ہوں اور اپنی مرضی کے ساتھ الہی احکام پہ عمل کر سکتے ہوں, مجبور نہ ہوں اور مستضعف قرار نہ پائیں. مستضعف کی کیا تعریف ہے؟ قرآن کریم نے یہاں پر بعض طبقوں کے متعلق بیان کیا کہ وہ مستضعف ہو سکتے ہیں, تو ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. یہ بڈھے نڈے بیچارے جو ان کی حالت خراب ہو گئی, اب کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, ستم دیدہ لوگ ہیں, درماندہ لوگ ہیں, جن جو کسی طرف جانے کی اب قوت رکھتے نہیں ہیں, کسی جگہ سے موو کرنے کے پہ بھی قادر نہیں ہیں, ان کے متعلق بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے ان کو استثناء کیا ہے. یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں, یہ مثلا پہلے قرآن کریم نے سب کے متعلق بیان کیا, فاولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. لیکن الا المستضعفین من الرجال والنساء, ہاں البتہ وہ کہ جو کمزور ہو چکے ہیں یا کمزور بنا دیے گئے. اب کمزور دو طرح کا ہے, ایک ظالم کی وجہ سے کمزور بنا دیا گیا, قیدوں میں زندگی بسر کر رہا ہے, مشکلات میں زندگی بسر کر رہا ہے, اس کو موو کرنے کی قدرت ہی نہیں دی جا رہی ہے, اس کے معاشرے کو جکڑ دیا گیا ہے, اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار باقی نہیں رہ گیا ہے. یہ ایک مستضعف ہے, اور سب سے بڑی مستضعف ہستی اس زمانے میں زمانے کا امام ہے کہ جسے مجبور کر دیا گیا کہ وہ غیبت میں زندگی بسر کرے. لیکن ایک مستضعف ہے جو بدنی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے مستضعف ہے. یہ جو مثلا کمزور لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, بوڑھے ہیں, عمر رسیدہ لوگ ہیں, بچے ہیں, بے پناہ لوگ ہیں, خواتین ہیں, ان کے متعلق کہ قرآن ارشاد کر رہا ہے اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، وہ جو ضعیف ناتوان مرد اور عورتیں اور بچے جن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا. اب ان کے متعلق کہا ہے لا یستطیعون حیلتن، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتے، جہاز بھی نہیں سکتے ہیں کہیں بیچارے، اب ان کی حالت جو ہے ایسی ہو گئی ہے. ولا یہتدون سبیلا، اور جن سے کچھ بن نہیں پڑتا ہے، یہ لا یہتدون سبیلا ان کو رستہ ہی نظر نہیں آتا ہے. مثلا حضرت مسلم کے بچے جو ہیں وہ کبھی اس طرف پھر رہے تھے کبھی اس طرف پھر رہے تھے، کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس ابھی، یہ لا یہتدون سبیلا، ان کو رستہ دکھانے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا ہے، ان سے کچھ بن نہیں پاتا ہے. ان کی کیفیت جو ہے ان کے متعلق فرمایا فاولائک عسی اللہ ان یعفو عنہم، ممکن ہے اللہ کی ذات ان کو معاف کر دے. یہ اس عفو و درگزر کے زمرے میں آ سکتے ہیں. وکان اللہ عفواً غفورا، اللہ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے اور بخش دینے والی ذات ہے. لیکن ہجرت کا ثواب کیا ہے، ہجرت کا مقام کیا ہے، ہجرت سے انسان کو درجات کیا ملنے والے ہیں؟ اگر ایک انسان ہجرت کا ارادہ ہی کر لیتا ہے تو یہ ارادہ ہجرت جو ہے نا اس کا بھی اپنا ثواب ہے، اور اگر ہجرت کرتے ہوئے رستے ہجرت کے رستے میں اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا، یہ راہ ہجرت میں اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. لہذا فرمایا من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا واسعا، اور جو بھی راہ خدا میں ہجرت اختیار کرتا ہے وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے اور وسعت پاتا ہے. یہ ہم بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں تو جاب نہیں مل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ایسے جاب اسی جگہ ملنی چاہیے، ضروری تھوڑا جاب یہاں پہ، خدا نے ممکن ہے رزق کہیں اور لکھا ہو انسان کا، لیکن اس نے چونکہ رزق اسی جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے ہی سمجھا ہے. بعض اوقات خدا نے رستہ بند کیا اس لیے کہ یہاں سے چھوڑ جائے، کسی طرح سے ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اس کا ایمان محفوظ رہ سکے، لیکن اس نے چونکہ یہیں سے تگودو کرنا شروع کی، یہیں پہ تلاش کرنا شروع کی، تو اس کے لیے رزق میں تنگی پیدا ہو گئی، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے وہ دیکھے گا زمین بہت وسیع ہے، محدود فکر نہیں ہوگا. دیکھیں یہاں پر زمین کی وسعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس ظاہری زمین کو دیکھے، اللہ کی ذات یہ چاہ رہی ہے کہ ایک مومن وسعت نظری رکھتا ہو، وہ یہ دیکھیں یہ بڑی کائنات ہے، یہ ایک چھوٹی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر آ گیا بس اس کے بعد اس نے اسی دائرے کے اندر اسی کنویں میں زندگی بسر کرنی ہے اور کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی بسر کرنی ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا لے گا تو مینڈک کی کیا کیفیت ہوگی، وہ وہیں بیٹھ ڈراتی رہے گی اور اس کی آواز سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کنویں میں ہی رہے گا، اسی کنویں میں بندھا ہوگا. لیکن اگر ایک دفعہ اس نے سوچا کہ میں مینڈک نہیں ہوں، اس نے اپنے آپ کو کنویں سے نکال کر دیکھا کہ نہیں بھائی باہر تو بہت بڑی زمین ہے، اس کی تو بڑی، اس میں تو بہت سی فکریں موجود ہیں، اس میں تو بڑی برکات ہیں، اس میں بڑی نعمات پائی جاتی ہیں. اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اس نے وسعت پائی اس میں. اور پھر کہا من یخرج من بیتہ مہاجرا، اگر ایک آدمی اپنے آپ کو گھر سے نکال لے ہجرت کے لیے، مہاجرن الی اللہ و رسول ہی، تاکہ وہ اللہ کی طرف ہجرت کرے اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، تم یدرک الموت، اب اگر اس کو رستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ نے اس کے اجر کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، اس کے اجر کو بیان نہیں کیا ہے. یعنی ایک ایسا اجر ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے اس اجر کو، کتنا اجر ہے اس کو ایک عام انسان سمجھ نہیں پائے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ کی ذات نے محفوظ رکھا. مثلا فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر پہ وحی کی جو وحی کرنا تھی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے پیغمبر پہ وحی کی جو وحی کرنا تھی. اب یہ ایسی وحی ہے کہ جو عام انسان کی وسعت سے بالا تر ہے، اس کی فکر سے بالا تر ہے، وہ پیغمبر ہی کے لیے تھی، اس نے اپنے پیغمبر سے گفتگو کی جو گفتگو کرنا مقصود تھی. چونکہ یہاں پر عبد اور معبود کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر گفتگو ایسی ہے کہ جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے، وہ راز ہے جو ان کے درمیان باقی رہنے والا ہے، جس کی کیپیسٹی پیغمبر کے پاس ہے، جو سینہ پیغمبر کا ہے جو اس کو قبول کر سکتا ہے، کسی اور کے سینے کی بات ہی نہیں ہے، یہ کسی کے دل میں بسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کے دماغ سے بالاتر ہے۔ جب ہجرت کی بات کی تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی اللہ کی طرف اور اپنے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے قدم اٹھا لے، نکل جائے، اور اس رستے میں اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ چونکہ اس کے اجر کو اگر بیان کیا جائے تو شاید کوئی دنیا کا آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یا اس کے ذہن سے ہی بالا تر ہو یہ کیسا اجر ہے، وہ ذات جانتی ہے کیسا اجر دینے والی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پر جو صفت بیان کی ہے وہ یہ رحیم ہونے کی صفت بیان کی ہے جو مومنین کے لیے، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے، رحمان تمام انسانوں کے لیے ہے، رحمت اس کی ساری دنیا کے لیے ہے، پتھروں کے لیے بھی ہے، پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کے لیے بھی ہے، لیکن ایک رحمت مخصوص رحمت ہے جو رحیم کی رحمت ہے، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ بس دار الکفر جو ہے اس میں پڑے رہنے کے اپنے اثرات ہیں، اور دار الہجرت کے اپنے اثرات ہیں۔ کب ہجرت کرنی چاہیے، کس وقت ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہر ایک انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں سائے ولایت میں زندگی بسر کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، تاکہ اس کی موت اگر واقع ہو تو وہ سائے ولایت میں موت واقع ہو۔ لہٰذا آخر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو محبت آل محمد میں مر گیا وہ شہید ہے۔ تو ان کی محبت میں مر جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کی ولایت میں مر جانا، ان کے سائے میں مر جانا، ان کے قدموں میں مر جانا، ان کی زیر نگرانی اس دنیا سے اٹھ جانا حقیقت مقصود ہے۔ ان کی ولایت کو قبول کر کے اگر ایک آدمی اس دنیا سے اٹھ گیا تو وہ شہید مر جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔